السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. اللہ رب العالمین کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے. اللہ مزید رحمت برکت ہم سب کو عطا فرمائے. اور آج دور ترجمہ قرآن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورۃ الاعراف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. گزشتہ سورت سورۃ الانعام مکمل ہوئی، وہ بھی ایک طویل مکی سورت جو کہ مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی. اسی طرح سورۃ الاعراف ہے، بہت طویل مکی سورت، بلکہ قرآن کریم میں طویل ترین مکی سورت ہے، اور یہ بھی مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی. اور ایک نقطہ اور ہے کہ اپنے سائز اور حجم کے اعتبار سے سورۃ الاعراف طویل ترین مکی سورت ہے، البتہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی سورت سورۃ الشعراء ہے. سورۃ الشعراء میں آیات کی تعداد زیادہ، آیات چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، لیکن اپنے سائز اور حجم کے اعتبار سے سورۃ الاعراف طویل ترین مکی سورت ہے. سورۃ الانعام میں ایک موضوع نے سمجھا تھا، تذکیر بھی اعلی اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے یاد دہانی. اس کا موضوع بقول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سورہ آراف کا ایک موضوع ہے، تذکیر بھی ایام اللہ، یوم کی جمع ایام، اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جن دنوں میں ہوئے، اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جن دنوں میں ہوئے، یا وہ بڑے بڑے ایام جن میں بڑے واقعات پیش آئے، ان کا تذکرہ ہے سورۃ الاعراف میں، اور ان کا تذکرہ کر کے یاد دہانی کرائی گئی. بڑا دلچسپ مقام ہے قرآن کریم کا، ازل کے حالات کا ذکر بھی ہے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ابد کے حالات کا ذکر بھی ہے، جنت والے جہنم والے، اور جنت اور جہنم کے درمیان میں اعراف، اصحاب اعراف کا ذکر بھی آئے گا. تو ازل کے واقعات بھی اور ابد کے واقعات بھی، درمیان میں یہ دنیا ہے، اس دنیا کی تاریخ کے اہم واقعات قوموں کے حوالے سے، تو ازل، ابد اور درمیانی عرصے کی تاریخ کے واقعات اس صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے. ایک اور بڑا موضوع اس صورت میں ہے، انباء الرسل، نبعون کہتے ہیں خبر کو، نبع کی جمع انباء، انباء الرسل یعنی رسولوں کی خبریں، رسولوں کے حالات، رسولوں کے واقعات، رسولوں اور قوموں کے درمیان کشاکش کا معاملہ. پیغمبر حق کی دعوت پیش کرتے رہے، نافرمان قوموں نے مخالفت کی، کشاکش کا معاملہ ہوا، حق و باطل کے مار کے بھی سجے، اور بالآخر اللہ کے نصرت ایمان والوں رسولوں کے لیے آتی رہی اور مجرمین کی قوم کو مٹایا گیا. تو انباء اور رسول، یہ واقع، یہ موضوع بھی صورت میں آئے گا، اور چھ رسولوں کی قوموں کے حالات، ان کا مطالعہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. ان تھوڑی سی وضاحتوں کے بعد اب آئیے سورۃ الاعراف کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات علیحدہ علیحدہ ان کو پڑھا جاتا ہے، ان کا اصل مفہوم اللہ کے علم میں، اور یہ ایک راز اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان میں. اس کی وضاحت نہیں کی گئی، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، البتہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے اور اس کی تلاوت پر اجر ملتا ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل فرمائی گئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو. لتنذر بہ وذکرا للمؤمنین، یہ اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، اور یہ مؤمنوں کے لیے نصیحت ہے. یہ قرآن پاک جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہوا، یہ لوگوں کی نصیحت کے لیے بھی ہے، اور عذاب کا ڈراوا بھی اسے دیا جا رہا ہے. حضور کو تسلی کہ آپ کا دل تنگ نہ ہو، اگر یہ لوگ حق قبول نہ کریں تو آپ غمگین نہ ہو، آپ تسلی رکھیے، اپنے ذمہ دار خود ہوں گے. اور بڑا مقصد کیا ہے، اس کے ذریعے ڈرائے بھی جائے اللہ کی پکڑ اور عذاب سے، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس اللہ کی پیروی کرو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اس کی پیروی کرو جو اللہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے قرآن. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور اس کو چھوڑ کر دوسرے حاکموں کی پیروی نہ کرو. ایک اور ترجمہ ہے, دوسروں کو دوست نہ بناؤ, حاکم بھی اللہ اصل دوست بھی تمہارا وہ ہے. یہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے قرآن نازل ہوا, اس کی پیروی کرنا, اللہ کو حاکم ماننا, نہ کہ مخلوق کو حاکم بنا کر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر مخلوق کی بات ماننا شروع کر دو. قلیلا ما تذکرون, بہت تم کم, بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ, اور کتنی بستیاں تھیں ہم نے انہیں برباد کر دیا تو رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا, تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی یہی پکار تھی, إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ, کہ وہ کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے. مگر پکڑ آئے عذاب ہے, اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں. اگلی آیت بڑی اہم رسولوں کے بارے میں بھی اور امتوں اور لوگوں کے بارے میں بھی. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, تو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا, اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. رسولوں سے سوال ہوگا پیغام پہنچا دیا ہے نہیں, اور امتوں سے بھی پوچھا جائے گا جو پیغام پہنچا اس کے بارے میں تمہارے رویے کیا تھے. فلسفہ رسالت کے بیان میں بڑی اہم آیت ہے, پیغمبروں سے بھی اللہ پوچھے گا اور امتوں سے بھی اللہ پوچھے گا. اور ہمارا معاملہ دوہرا ہے, ہم نے خود مان کر عمل بھی کرنا ہے, اور ختم نبوت کے بعد ہم ذمہ دار ہیں کہ دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, پھر ہم ضرور اپنے علم سے انہیں سب کچھ بیان کر دیں گے اور ہم غائب نہ تھے. سب بیان ہونے کے بعد اعمال نامے پیش ہوں گے, اعمال کو تولا جائے گا اور اس کے مطابق نتائج کا تذکرہ. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ, اور اعمال کا تولنا اس روز برحق ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, لہذا جن کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. آج ہر شے کا وزن ہو رہا ہے, بالنگ کی اسپیڈ کو بھی میجرمنٹ کیا جا رہا ہے, ہوا کی اسپیڈ کو بھی ناپا جا رہا ہے, باڈی کے ٹیمپریچر کو بھی ناپ لیا جاتا ہے. تو اللہ اعمال کا وزن کرنے پر قادر ہے, وہ اعمال کا وزن کرے گا. جن کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ, اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ, اور یقیناً ہم نے ہی تمہیں زمین میں آباد کیا اور اس میں ہم نے تمہارے لیے سامان زندگی فراہم کیا. اللہ نے پیدا بھی فرمایا اور زمین کو ہمارے لیے سجایا, اور ہمارے لیے رزق کے خزانے بھی اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں. ورنہ بعض جاہل فلسفیوں کا تصور اور جاہل قسم کے شعراء کے کلاموں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ خدا بھول گیا اپنی مخلوق کو, معاذ اللہ یہ کفریہ بات ہے. نہ, اللہ فرماتے ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا اور اس میں ہم نے تمہارے لیے سامان زندگی فراہم کیا. قلیل اما تشکرون, مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے اور اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے رکوع میں آدم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے, اور اب یہ قرآن پاک کی اس وقت جو مصحف کی ترتیب ہے اس میں دوسری مرتبہ آ رہا ہے. پہلی مرتبہ ہم نے سورۃ البقرہ میں مطالعہ کیا, وہ تھی المدنی سورت, اب ہے مکی سورت سورۃ الاعراف. اور باتیں بھی اس واقعے کے اعتبار سے بعد کی مکی سورتوں میں ہیں جن کا مطالعہ ہم بعد میں کریں گے, مگر وہ نزول میں پہلے آ چکی تھی. اور کل 7 مرتبہ یہ واقعہ قرآن کریم میں آیا, اب دوسری مرتبہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا فرمایا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس, تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا. لم یکن من الساجدین, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. یہ جنات میں سے تھا. سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں یہ بات آ جائے گی انشاءاللہ. اس نے سجدہ نہ کیا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا. قال انا خیر من, ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا. یہ ہے اس کا خناس. پہلی بات, اللہ کا واضح حکم آ گیا تو اب ڈبیٹ ہی ختم ہو گئی نا. باس از آلویز رائٹ, مگر نہیں, اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بحث کر رہا ہے اور عقل لڑانے کی کوشش کر رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے اور حسد میں بھی مبتلا ہوا ہے. یہ نوٹ کیجئے گا, یہ شیطنت کے پلرز ہیں. شیطنت والا کردار کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا اللہ کے حکم کے مقابلے میں, اور تکبر کرنا اور حسد کرنا. حسد تو اس کو کس سے ہوا؟ آدم علیہ السلام سے. عبادت گزار تو میں, نیک تو میں, پارسا تو میں, خلافت آدم کو تو دے رہے اللہ, اور تیرا فیصلہ غلط ہے. استغفر اللہ, مجھے تو نے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا. آگ جلاؤ تو اوپر روشن ہو کر جاتی ہے, مٹی اچھالو نیچے جاتی ہے. میں اعلیٰ ہوں, یہ ادنا ہے, میں سجدہ کیوں کروں؟ تو عقل پرستی, سرکشی اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا, تکبر, حسد, یہ شیطنت کے پلرز ہیں. اور آج دنیا ان حرکتوں سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. قال انا خیر من, ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا. قال فاہبط منہا, معاف کیجئے گا, قال فاہبط منہا, اللہ نے فرمایا پھر تو یہاں سے اتر جا, یعنی یہاں سے دور ہو جا, نکل جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا, کیونکہ تجھے یہ حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے. فخرج انک من الصاغرین, لہذا تو نکل جا, بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. قال انذرنی الى یوم یبعثون, ابلیس نے کہا تو مجھے زندہ رہنے کی مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. قال انک من المنذرین, اللہ نے فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. اللہ کا فیصلہ. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایسا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت کیوں دے دی؟ پھر یہ سوال کرو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ پھر یہ سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیوں کیا؟ اور نہ کرو بھائی سوال, اللہ باس آف دا یونیورس ہے, وہ جو چاہے سو کرے. تمہارا کام ہے بندے ہو, بندے بن کر رہو. بہرحال, قال انک من المنذرین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم, ابلیس نے کہا تو مجھے قسم ہے جیسے کہ تو نے مجھے گمراہ کر ڈالا, میں بھی ان کی تاک میں ضرور بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر. میں ان کی تاک میں بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر. اور قرآن پاک سیدھا راستہ ہے, جامع ترمذی کی روایت کے مطابق. اور قرآن پاک کا ادب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ نحل آیت نمبر 98 میں. تو حاصل کلام, قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تعوذ کا اہتمام, اللہ کی پناہ لے لو. کیوں؟ شیطان تاک میں ہے, سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے. جو تو لگا ہوا ہے نا اس کے شیطانی کاموں پر, ان کو تو تھپکی دے کر نکل جاتا ہے, کیپ اٹ اپ, لگے رہو. اور جو تو قرآن کی طرف آئیں, اللہ کے دین کی طرف بڑھیں, مسجد کی طرف بڑھیں, خیر کی طرف بڑھیں, نیکی کی طرف بڑھیں, دین سیکھنے کی طرف بڑھیں, ان کو طرح طرح سے روکنے کی کوشش کرے گا. او بھائی, پانچ پانچ گھنٹے بیٹھتے ہو, چلو تھوڑا سا کم کر لو تاکہ رات کو جا کے نیند پوری ہو جائے. حالانکہ نیند دن میں بھی بعض لوگ پوری کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ ہو, وہ صبح ناشتے کے لیے یا سحری کے لیے بھی کچھ چیزیں لینی. وہ بھائی, دن میں بھی 12 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں, ان میں سے 10 منٹ میں کسی وقت بھی سحری کے لیے کچھ اہتمام کیا جا سکتا ہے. نہیں نہیں, وہ تم جاتے ہو تو وہاں پہ پارکنگ کا بھی ایشو ہوتا ہوگا تھوڑا بہت. تو بھائی, دنیا میں جب کاروبار کے لیے جاتے تو بھی پارکنگ بہت دور کرنی پڑتی, اور کبھی کبھی پولیس والے اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں. یہ سب گوارا ہوتا ہے, لیکن شیطان یاد کہاں دلاتا ہے؟ جب قرآن کی طرف, دین کی طرف بندہ آئے گا. اچھا جی, دین میں کوئی جبر تھوڑی ہے, پانچ پانچ گھنٹے بیٹھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ سبحان اللہ, تو دو دو نوکریاں کرنے کا جبر کہاں سے آ گیا؟ اور 50,000 کما رہے ہو, لاکھ روپے کمانے کا جبر کہاں سے آ گیا؟ مناسب بیال کماؤ, کیوں اتنا محنت کرتے ہو؟ سارے بہانے شیطان کہاں لے کر آتا ہے؟ جب بندہ کتاب کی طرف, دین کی طرف بڑھتا ہے. اللہ میری, آپ کی, ہم سب کی شیطان مردود سے حفاظت فرمائے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, یہ بھی دعا. اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم, اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود سے. قال فبما اغویتنی, ابلیس نے کہا تو مجھے قسم ہے جیسے کہ تو نے مجھے گمراہ کر ڈالا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بھی ان کی تاک میں ضرور بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور تو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، ہر طرف سے آئے گا، حملہ کرے گا، ورغلانے کی کوشش کرے گا، اور کہہ رہے اللہ کے سامنے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اللہ تعالی ہم سب کو ناشکری سے بچائے. اور یاد رکھیے، کسی نے کہا اگر آپ کو اسٹیڈ فاسٹ ہونا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، تو استقامت شیطان سے سیکھ لو. کیا مطلب؟ اس مردود کو پتا ہے وہ تو جہنم میں جائے گا، اور ساروں کو گمراہ کر بھی ڈالے تو اس کو کوئی وکٹری نہیں ملے گی کہ اس کو جنت مل جائے. جانا اس نے جہنم میں ہے تب بھی لگا ہوا ہے، وہ جہنمی ہو کر ورغلانے پر اتنا لگا ہوا ہے، تو ہم تو رحمان کے بندے، رحمان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہماری سٹرگل، ہماری محنت، ہماری استقامت اور ہمارا اسٹیڈ فاسٹ ہونا تو اس شیطان سے بہت زیادہ بڑھ کر ہونا چاہیے. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور تو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا. لمن تبعك منهم، یقینا ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو وہ تیرا ساتھی ہوگا. لأملأن جهنم منكم اجمعين، اور میں تم سب سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا. یہ ہے شیطان کا انجام کہ وہ اور اس کی پیروی کرنے والے جہنم میں ہوں گے. اب آدم علیہ السلام سے مخاطبت ہو رہی، ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اور اے آدم تم و تمہاری بیوی جنت میں رہو. فکلا من حیث شئتما، پھر تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو. ولا تقربا ہذی الشجرات، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. فتکون من الظالمین، ورنہ تم دونوں نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ بات پہلے بھی ہم سمجھ چکے، حلال بہت بڑی لسٹ ہے اس کی، حرام تھوڑا سا، یہی سمجھایا جا رہا ہے. جہاں سے چاہو کھاؤ، یہ سب حلال، یہ ایک درخت جو بھی خاص درخت منع ہے اس کے قریب نہ جانا. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما، پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، دونوں کے دلوں میں، مسیحیت کے ماننے والے، کرسچینٹی کے ماننے والوں نے اما حوا پر الزام لگایا، انہوں نے عورت کو ڈیگریڈ کیا، مسیحیت کے ماننے والوں نے کہا یہ آدم کو بھی ورغلایا حوا نے، اور حوا نے غلطی کروائی، اور یہ حوا عورت تو ہے ہی پیدائشی طور پر مجرم، معاذ اللہ. اور ان ظالموں نے یہاں تک کہا کہ جب حالت حمل میں اس کو تکلیف ہوتی ہے یا بچے کو جنم دیتے وقت تکلیف ہوتی ہے، یہ سزا ہے جو عورت کو مل رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ کا کلام بتاتا ہے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، دونوں سے خطا کا معاملہ ہوا، دونوں نے توبہ فرمائی، اللہ نے دونوں پر نظر کرم فرمائی. ہاں کبھی صرف آدم علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے الگ سے، اور دونوں کا ذکر بھی آتا ہے. تو یہ مسیحیت کے ماننے والوں کا غلط عقیدہ ہے عورتوں کے بارے میں. اور رہا حالت حمل اور بچے کو جنم دینے کی تکلیف کا معاملہ، اگر اس حالت میں کوئی عورت انتقال کر جائے تو حدیث میں کہ وہ ایک درجے کی شہادت کا رتبہ پائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال ولا فوسوس لهما الشیطان، پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. لیبدی لهما ما وری عنهما، تاکہ وہ ان دونوں پر ظاہر کر دے ان کے شرم کے مقامات. من سوآتہما، جو ان سے چھپائے گئے تھے، یعنی یہ مقامات ہیں ایسے کہ ان کو پوشیدہ رکھا جائے. وقال، اور ابلیس نے کہا، ما نہاکما ربکما عن ہذی شجرتی، اے آدم و حوا تمہارے رب نے تم دونوں کو صرف اس لیے اس درخت سے روکا، الا ان تکونا ملکینی، کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ ہے، یکدم نہیں ہوا یہ معاملہ، مستقل اس نے ورغلانے کی کوششیں کی ہیں، سبز باغ دکھائے، دیکھو پتہ ہے کیوں تمہارے رب نے منع کیا، تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے، کھالو کھالو تم ہمیشہ ادھر رہو گے، اور کیا ہو جائے گا، تم فرشتے بن جاؤ گے، بڑے پاک صاحب، بڑی اچھی زندگی تمہاری گزرے گی. طرح طرح سے اس نے ورغلانے کی کوشش کی. سنیے، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، یہ مختلف سبز باغ دکھا کر تمہیں برائی کی طرف لے جانے کی کوششیں کرے گا. واقعہ آدم و حوا علیہ السلام کا رہنمائی ہم سب کے لیے. اچھا، ایک اہم بات کیا آئی، دونوں پر ان کے شرم کے مقامات کو ظاہر کر دے. شیطان کا پہلا حملہ انسان کی حیا پر ہے، اور اس میں پہلا حملہ انسان کے لباس پر ہے. انسان اور جانور کو فرق کر دینے والی ایک اہم شے لباس ہے. حیا کی حفاظت ہوگی تو ایمان محفوظ ہوگا. حدیث ہے جامع ترمذی میں، حیا اور ایمان دونوں ساتھی، ایک چلا گیا دوسرا بھی چلا جائے گا. تو یہ حیا پر حملہ اور لباس پر حملہ آج کی دجالی تہذیب کیا ہے؟ عورت کو بھی مرد کو بھی لباس سے دور کرنے کی بات، حیا کا دامن تار تار کرنے کی بات. اللہ ہم سب کی حیا اور ایمان کی حفاظت فرمائے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے ان دونوں سے قسم کھائی، یقینا میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. بڑا سبز باغ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. فدلاہما بغرور، تو اس نے ان دونوں کو دھوکے سے پھل کھانے پر مائل کر ہی لیا. فلما ذاق الشجرات، پھر جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا، بدت لہما سوآتہما تو ان دونوں پر ان کے شرم کے مقامات ظاہر ہو گئے. وطفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ دونوں جوڑ کر رکھنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے. یہ فطرت میں حیا کا عنصر موجود ہے. لباس اتر گیا تو فوراً احساس ہوا جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنے اوپر رکھنے لگے. اس سے معلوم ہوا فطرت میں حیا کا تصور پوٹینشلی پرائمریلی موجود ہے. ہاں انسان غافل ہو جائے، ورغلاووں میں آ جائے تو بات الگ ہے، ورنہ فطرت انسانی میں حیا کا عنصر بنیادی طور پر موجود ہے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور ان دونوں کو ان کے رب نے ندا فرمائی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور میں نے تم دونوں سے نہیں فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم نے اپنا نقصان کیا. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. یہ معروف دعا آدم و حوا علیہ السلام دونوں کی دعا ہے، دونوں کی، ہمارے اما ابا جان کی. اور یہ دعائیں ہمیں اپنے معمولات میں شامل رکھنی چاہیے. رمضان کا پہلا عشرہ اگر رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اس کے لیے بھی دعا بہت پیاری. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اب یہ دعا اللہ تعالی نے سکھائی. یہ سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، تو رب نے ہی دعا کے کلمات سکھائے. اب ایک بڑا پیارا تجزیہ ہے، آدمیت اور شیطنت میں فرق کیا ہے؟ آدمیت ورسس شیطنت. شیطنت ہے جان بوجھ کر شیطان نے غلطی کی، آدمیت کیا ہے؟ خطا ہو گئی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ ڈیمونسٹریٹ کروایا ہے اللہ تعالی نے. تو آدم سے خطا ہو گئی، اس شیطان نے تو دل جمعی کے ساتھ سینہ تان کر خطا کی ہے اور غلطی کی ہے. نمبر دو، شیطان اڑ گیا ہے، آدم جھک گئے علیہ السلام. شیطان تو کہہ رہے اللہ تو نے گمراہ کرنے کا فیصلہ کیا، بلیم معاذ اللہ، الزام تراشی. آدم کہتے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، حالانکہ بڑا نیک و پارسا تھا. اور آدم علیہ السلام کو اللہ معاف فرما کر، اعزاز دے کر، خلافت دے کر زمین پر بھیج رہا ہے. تو بھائی جھک جانے میں، مان لینے میں، تسلیم کر لینے میں اجر ہے، اور اسی میں بندے کے لیے بلندی درجات ہے. یہ آدم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے بات. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا کہ تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، اب جاؤ زمین کی طرف. ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مقرر وقت تک کے لیے زندگی کا سامان ہے. وقتی طور پر جا رہے ہو ہمیشہ کے لیے نہیں، عارضی طور پر جا رہے ہو ہمیشہ کے لیے نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. قال فیہا تحیونا وفیہا تموتونا ومنہا تخرجون، اللہ نے فرمایا زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم روز قیامت نکالے جاؤ گے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. لباس کا ذکر آیا تھا، اب لباس کی اہمیت کا تذکرہ اور اس کے مقاصد کا بیان اور باطن کے معنوی حقیقی لباس تقویٰ کا ذکر آ رہا ہے. ارشاد ہوا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم یقیناً ہم نے تم پر ایسا لباس اتارا، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہارے شرم کے مقامات کو چھپاتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے. اللہ نے لباس کو نازل فرمایا. یہ لباس کی اہمیت کے بیان کا انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا. لباس کے دو بڑے مقاصد، تمہاری شرم کے مقامات کو چھپاتا ہے، پرائیویٹ پارٹس کو بھی چھپاتا ہے اور تمہارے جسم کو ڈھانپتا ہے، ایک. دوسرا اور زینت کا ذریعہ ہے. انسان اچھا لباس پہنے, حدیث میں آتا ہے کوئی حرج نہیں. ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ خوبصورت خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے, تو زینت کا اظہار بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں. ہاں شریعت میں پردے کے جو احکامات ہیں وہ ہم پڑھیں گے سورہ نور سورہ احزاب میں, محرم نا محرم کا فرق رہے گا, ایک خاتون کہاں زینت کا اظہار کر سکتی ہے کہاں نہیں, وہ تفصیل سورہ نور میں آ جائے گی. البتہ یہ لباس زینت کا بھی ذریعہ اظہار کا اور تمہارے جسم کو ڈھانپنے کا باعث بھی, یہ فطری مقاصد ہیں لباس کے. تو اب اگر لباس کو ترک کیا جا رہا ہو, بوجھ سمجھا جا رہا ہو, تو یہ غیر فطری طرز عمل ہے. اور جو لباس یہ مقصد پورا نہ کرے کہ وہ جسم کو نہ چھپائے, تو وہ لباس لباس کہلانے کا مستحق نہیں. وہ فیشن کے نام پر بے حیائی ہو سکتی ہے, وہ فیشن کے نام پر آزادی کے نام پر بے حیائی اور کم لباس ہی تو ہو سکتی ہے, وہ لباس نہیں ہو سکتا جو جسم کو نہ ڈھانپے. لباس التقوی ذلک خیر, اور پرہیزگاری تقوی کا لباس ہی سب سے بہتر ہے. ایک ظاہر کا تمہارا کوئی عیب ہے, کپڑا تم نے ڈھانپ دیا وہ عیب چھپ گیا, کٹ لگا ہوا تھا, دھبا تھا, کوئی چوٹ لگ گئی تھی چھپ گیا. ایک ہے تمہارے باطن کو عیوب کو چھپانے والا لباس تقوی, خوف خدا کو دل میں رکھنا. یہ خوف خدا دل میں ہوگا گناہوں سے بچو گے, کردار بھی اچھا ہوگا. تو تمہارا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے, تمہارا باطن بھی اچھا ہونا چاہیے. فرمایا ذالک خیر, یہ لباس تقویٰ کا یہی سب سے بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ, اے اولاد آدم کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں جیسے اسے تمہارے والدین یعنی آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا. ینزع عنہما لباسہما, اس شیطان نے ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے. لیوریہما سوآتہما, تاکہ ان کے شرم کے مقامات ظاہر کر دے. یہ بار بار قرآن پاک شرم اور حیا کا درس ہمیں دے رہا ہے. انہ یراکم ہوا وقبیلہم من حیث لا ترونہم, بے شک وہ یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ یعنی پارٹی وہاں سے تمہیں وہ دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. یہ ہے بڑا ایک اور ہمارے لیے آزمائش کا معاملہ. جنات ہمیں دیکھ سکتے, ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے, اور شیطان جنات میں سے ہے. تو شیطان اور اس کی پارٹی وہاں سے تمہیں دیکھیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اب کیا کریں؟ تو احادیث میں دعائیں سکھائی گئیں, بہت اہم بات. جب بندہ لباس بدلتا ہے تو جب لباس اتارے تو پڑھے بسم اللہ, بس بسم اللہ, تو اس کی برکت سے ایک آڑ آ جائے گی. اسی طرح بیت الخلاء کی طرف جاتے جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اس کا اہتمام کرنا چاہیے, ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں. پھر بندہ زوجین کا تعلق قائم ہوتا ہے, زوجین کے تعلق کے قائم ہونے کے مواقع کی بھی دعائیں ہیں. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, اے اللہ دونوں کو شیطان سے بچا, اور جو رزق یعنی اولاد تو آئندہ ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان کے حملوں سے بچا. یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے, ان دعاؤں کی برکت سے ایک آڑ آ جائے گی, ورنہ شیطان اور اس کی پارٹی اس کا قبیلہ وہاں سے وہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. امنا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. اب خود ساختہ تصورات تھے مشکین عرب کے, ان کا تذکرہ. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا, اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے تو کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. معاذ اللہ, یعنی خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے اور کہتے باپ دادا ایسے کرتے تھے. پھر کبھی کہتے کہ جس کپڑے میں گناہ کی اس کپڑے کو پہن کر طواف کیا کریں. یہ خود ساختہ نیکی کا تصور, یہ تو بے حیائی کا عمل تھا. اور معاذ اللہ کہتے اللہ نے حکم دیا, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرح منسوب کرتے کہ ان کی تعلیم چلی آ رہی گویا اللہ کا حکم, غلط کہتے تھے. آگے فرمایا گیا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, آپ فرما دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ اب بتایا جا رہا ہے اللہ نے کیا حکم دیا. قل امر ربی بالقسط, آپ فرما دیجئے میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے. واقیم وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین, اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا قبلے کی طرف کرو اور اسی اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے, ہر نماز کے وقت قبلے کی طرف رخ کر لو اور اللہ ہی کی عبادت کرو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. کما بدأکم تعودون, جس طرح اللہ نے تمہیں پہلے پیدا فرمایا تھا ویسے ہی تم لوٹو گے, دوبارہ زندگی ہے. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ, ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور ایک گروہ ہے کہ ان پر گمراہی لازم ہو گئی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ, بے شک انہوں نے شیاطین کو مددگار بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. ویحسبون انہم مہتدون, اور وہ سمجھتے کہ وہ ہدایت پر ہیں, یعنی شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی پر عمل, بے حیائی کے کام, گناہ کے کام, زنا کی حرکتیں, آزاد قسم کی زندگی گزارنا, اس کو سمجھنے کی بڑی اچھی باتیں ہیں, حالانکہ یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی پر عمل ہو رہا ہے, نہ کہ یہ ہدایت پر ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو, یعنی مراد نماز کے لیے جب اہتمام کرو تو وضو تو کرنا ہے, مناسب حال کپڑا پہنو. زینت کا یہاں مطلب کوئی نیا مہنگا برانڈڈ کپڑا نہیں, صاف ستھرا لباس ہو. کم از کم کیا ہے, ایسا لباس کہ جس کو پہن کر بندہ لوگوں کے سامنے جا سکتا ہو, شادی بیاہ کی بات نہیں کر رہے, عام لوگوں کے سامنے. یعنی یہ کیا فجر میں اٹھے جو پہنا وہی پہن کے کھڑے ہو گئے, یہ پہن کے بلڈنگ کے چوکی دار کے سامنے جانا گوارا شاید نہ کریں, یہ پہن کر محلے کی گلی میں نکلنا گوارا نہ کریں, اور رب کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ حالت ہے. نہ نہ نہ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو زینت کا اختیار کرنا اس کو لازم قرار دیا گیا. کم از کم کیا ہے, ایسا لباس کہ جس کو پہن کر بندہ دوسروں کے سامنے جا سکے. پھر ایک شرعی مسئلہ ہم جانتے ہیں, ستر کو ڈھانپنا, جسم کا وہ حصہ جو ہر حال میں ڈھانپنا لازم ہے, مرد کے لیے ناف سمیت, ناف سے لے کے گھٹنوں تک, گھٹنوں سمیت, عورت کے لیے چہرے کی ٹکیا, ہاتھ اور پیر کا پنجہ چھوڑ کر سارے جسم کو ڈھانپنا, یہ نماز کے وقت جو ستر والی بات ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. باقی نامحرم کے سامنے خاتون آئے تو بھارت امت کی عظیم اکثریت چہرے کے پردے کے قائل ہے, وہ بات ہم انشاءاللہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں بھی سمجھ لیں گے. لیکن نماز کے موقع پر ستر کا اہتمام یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اہتمام الحمدللہ ہم کرتے بھی ہیں. تو فرمائے کہ یا بنی آدم, اے اولاد آدم, خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو. وکلوا واشربوا ولا تسرفوا, اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. انہ لا یحب المسرفین, بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی کھانے پینے کے معاملات میں بھی اعتدال کا معاملہ, ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو, حد سے نہ بڑھو, اس طرز عمل کو اللہ پسند نہیں فرماتا. قل من حرم زینۃ اللہ الذی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق, آپ فرما دیجئے کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی, اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں بتاؤ کس نے حرام کی ہیں. یہ ایک تصور رہبانیت میں, یعنی رہبانیت کا تصور رکھنے والے عیسائیوں میں ہے کہ دنیا کو تر کر دو, کونے خدرے میں نکل جاؤ, دنیا کی جائز نعمتوں سے بھی فائدہ نہ اٹھاؤ. اسی طریقے پر اور مذاہب کے ماننے والوں میں, یہ ہندو جوگیوں میں تصور ہے کہ گندا رہنا, کپڑے نہ پہننا, نہانا نہیں ہے. یہ معاذ اللہ کبھی پادریوں میں تصور آ گیا کہ نہیں, یہ کیا دنیا کی زینت میں پڑے آدمی, چھوڑو میں ان چیزوں کو, یہ غیر فطری طرز عمل اور یہ غیر اسلامی طرز عمل ہے. اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہیں, حلال جو کچھ ہے استعمال کرو, حلال کا استعمال کرنا جائز طریقے پر کرو گے, جائز میں خرچ کرو گے, اس کا ثواب بھی ملے گا. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, آپ فرما دیجیے چیزیں اس دنیا کی زندگی میں بھی مؤمنوں کے لیے ہیں. خالصتا یوم القیامہ, روز قیامت تو خالص انہی کے لیے ہوں گی. دو باتیں اور ہیں اس میں, ایک بات, ہاں جب اللہ کے دین کی مغلوبیت کا دور ہو جیسے آج بھی ہے, پھر بندہ مومن اپنے آپ کو کم سے کم پر رکھنے کی کوشش کرے, کیونکہ اس کی عبادت مکمل نہیں. ظلم اور باطل کا نظام ہو تو عبادت نامکمل ہے, تو اپنے آپ کو کم سے کم پر لانے کی حد تر امکان کوشش کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگائے. جائز نعمتیں جائز ہیں سر آنکھوں پر, مگر اگر دین مغلوب ہو تو پھر کبھی فاقے بھی آ سکتے ہیں, کبھی پیٹ پر پتھر بھی باندھنا پڑیں گے, کبھی گھر بار کو چھوڑنا بھی پڑے گا. تو ذہن میں رہے, دین مغلوب ہو تو اپنی زیادہ سے زیادہ صلاحیت اور اوقات کو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لگایا جائے. دوسری بات, یہ نعمتیں ہیں دنیا میں ایمان والوں کے لیے اور خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی قیامت کے دن. دنیا میں بھی کافروں کو مل رہا ہے تو ایمان والوں کے طفیل مل رہا ہے, کوئی اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں تو اللہ دے رہا ہے زمین والوں کو، لیکن اللہ رب العالمین ہے، مسلم کافر سب کو دے رہا ہے. آخرت میں تو صرف یہ نعمتیں ان کے لیے ایمان والوں کے لیے ہیں. یہ دو دو چار کی طرح اللہ کا کلام واضح کر رہا ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں یا جاننا چاہیں. اب بتایا جا رہا ہے اللہ نے کیا حرام قرار دیا. قل انما حرم ربی الفواحش، آپ فرما دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے. فواحش، فحشا، فحش بات، یہ کیا ہوتی؟ انتہائی بیہودہ اور نافرمانی، وہ جو بہت زیادہ بری ہو، برائی وہ جو بہت زیادہ کھلی برائی ہو، ان کو فواہش کہتے ہیں. ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی. یہ مثالیں پہلے بھی آئیں، تنہائی کی برائیاں، دو نامحرم جمع ہو تیسرا شیطان ہوگا، ایسی اور مثالیں ہمارے علم میں ہیں. بہرحال تو ظاہری بے حیائی کی باتیں یا پوشیدہ بے حیائی کی باتیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی. والاثم والبغی بغیر الحق، اور حرام کر دیا گناہ کو اور ناحق زیادتی کو. وان تشرکوا باللہ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ، ما لم ينزل به سلطانا، جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو تم نہیں جانتے. ولکل امت اجل، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، تو جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ وہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں. فرد کے لیے موت کا وقت مقرر، اور کسی قوم کے لیے بھی ایک وقت مقرر. جب وقت آ جاتا تھا تو اللہ قوموں کو مٹا دیا کرتا تھا. ان قوموں کے واقعات آگے آئیں گے انشاءاللہ. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں. فمن اتقا، تو جس نے تقوی اختیار کیا یعنی پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کے برعکس، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، وہی آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. بار بار یہ جنت اور جہنم کا تذکرہ قرآن کریم میں. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياتي، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. اولئک ینالهم نصیبهم من الكتاب، ایسے لوگوں کو ان کے نصیب میں لکھا ہوا پہنچ کر رہے گا، دنیا کا حصہ مل جائے گا. اللہ کافر مسلم سب کو دے رہے، اسی کے اصل تو آخرت کا معاملہ، تو دنیا میں ان کا طے شدہ حصہ مل جائے گا. حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے تو وہ ان کی جانیں نکالیں گے. قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله، تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں. قالوا ضلوا عنا، تو وہ جواب دیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے. وشهدوا على انفسهم، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے. انهم كانوا كافرين، کہ بے شک وہ کافر تھے. قالت خلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار، اللہ فرمائے گا ان امتوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں آگ میں، یعنی ان سب کو آگ میں داخل ہونے کا حکم ہوگا. کلما دخلت امتن، جب بھی کوئی امت داخل ہوگی مراد آگ میں، لعنت اختہا، تو وہ دوسری امت پر لعنت کرے گی. حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب لوگ اس میں اکٹھے ہو جائیں گے. قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد والے پہلے والوں کے متعلق کہیں گے. ربنا ہا اولائی اولونا، اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فآتیم عذابا ضعفا من النار، پس ان کو آگ کا دگنا عذاب دے. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے. وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے. فما کان لکم علینا من فضل، بس تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو چکھو عذاب کا مزہ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. یہ ہے وہی چھوٹے اور بڑوں والا مسئلہ، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے. اللہ ان کو عذاب دے، انہوں نے مروا دیا، वो कहेंगे छोटों को तुम मेरे को खास बात थोड़ी थी, तुम अंधे बने रहे। बताया गया दोनों को दोहरा आदाब मिलेगा। पहले वालों को दोहरा आदाब, नंबर एक उनके सामने भी हक पेश हुआ कबूल नहीं किया, और नंबर दो गुमराह होगा दूसरों को भी गुमराही की दावत दी, दोहरा आदाब। बाद वालों को भी दोहरा आदाब, उन तक भी हक पहुंचा है, अकल शऊर अल्लाह ने दिया था इस्तेमाल नहीं किया, पहला आदाब इसका। और पिछलों का अंजाम देकर इबरत नहीं पकड़ी, दूसरा आदाब इसका। कोई वहां पर लान तान का फायदा नहीं होगा। ये मौजू कम अज कम छोटे बड़ों का 6 मरतबा कुरान पाक में आया है। इन्नल लजीन कज़बू बि आयातिना, बेशक जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया, वस्तकबरू अन्हा और उनको मानने से तकबूर किया, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समाई, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वला यदखुलूनल जन्नत और ना ही वो जन्नत में दाखिल होंगे, हत्ता यरिजल जमलु फी सम्मिल खियाब, यहां तक कि ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो जाए, वकदालिक नजज़िल मुजरिमीन, और हम मुजरिमों को इसी तरह बदला देते हैं। अल्लाह की आयात को झुटलाने तकबर करने वाले, इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, ना इनका कोई आमाल कबूलियत के लिए ऊपर जाएगा, ना कोई दुआ कबूलियत के लिए ऊपर जाएगी, ना इनकी रूहों को आला मकाम पर कोई ले जाया जाएगा। ये मतलब है आसमान के दरवाजे इनके लिए नहीं खोले जाएंगे, और जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक ये ऊंट सुई के नाके, सुई के सुराख में से ना निकल जाए। जैसे ये जाहिरी तौर पर मुमकिन नहीं है, तो ये कुफार जहन्नम से इनका, जन्नत में इनका दाखिला भी मुमकिन नहीं होगा। वकदालिक नजज़िल मुजरिमीन, और हम मुजरिमों को इसी तरह बदला देते हैं। लहुम मिन जहन्नम मिहादु व मिन फौकिहिम गवाश, उनके लिए जहन्नम का बिछोना होगा और उनके ऊपर उसी का ओढ़ना होगा। ये बहुत सख्त बयान है। अव्वल तो जहन्नम और भड़कती हुई आग, नीचे कुछ बैठने को बिछोना भी है वो भी आग, ऊपर कुछ ओढ़ने को भी है तो वो भी आग, ऊपर आग नीचे आग हर तरफ आग ही आग। और सूरह निसा की आयत 56 में हमने पढ़ा, एक मरतबा खाल जल जाएगी दोबारा खाल दी जाएगी ताकि मुस्तकिल वो जलने के आदाब को चखते रहे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनल नार, अल्लाह हम सबको आग के आदाब से महफूज फरमा। वकदालिक नजज़ी वालिमीन, और हम जालिमों को इसी तरह बदला देते हैं। इसके बरअक्स फरमाया, वल्लज़ीन आमनू व आमिलुस सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए हम किसी शख्स पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते, उलाइका असहाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून, यही लोग जन्नत वाले हैं उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इन जन्नत वालों में शामिल फरमा। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन, और उनके सीनों में जो रंजिश थी वो हम निकाल लेंगे, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उन महल्लात के नीचे नहरें बहती होंगी। ये जो बात आई उनके सीनों में जो रंजिश थी वो हम निकाल लेंगे। इंसान है ना ईमान वाले, इनके अंदर भी दिल में जज्बात तो है, ऊंच नीच तो हो जाती है। जैसे हम बार बार तवज्जो दिलाएंगे, ये 2,500 जितने लोग भी शब में बैठे हैं यहां, जो भी तादाद है, और इतना तवील बैठना तो ऊंच नीच तो हो जाती है ना, बयान करने वाले से भी हो जाती है, साथ बैठने वाले से भी, और जिंदगी में जो साथ रहते हो तो ऊंच नीच तो हो जाती। अल्लाह सारा कुछ रंजिशों का मामला निकाल कर पाक करके जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह हम सबको पाकीज़ा लोगों के साथ जन्नत में शामिल फरमाए, बल दाखिल फरमाए। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहादा, और वो कहेंगे तमाम तारीफें तमाम शुक्र अल्लाह ताला के लिए जिसने हमें इस जन्नत के मकाम की हिदायत अता फरमा दी। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, और हम हिदायत पाने वाले ना होते अगर अल्लाह ताला ही हमें हिदायत ना अता फरमाता। यहां जन्नत तक पहुंचने की हिदायत अल्लाह ने दे दी, वरना हम हिदायत पाने वाले ना थे। शुक्र और तारीफ अल्लाह के लिए जिसने हिदायत अता फरमाई। पता चला कहां तक हिदायत के मोहताज हैं, जन्नत में दाखले तक, मरते दम तक नहीं, जन्नत में दाखले तक हिदायत के मोहताज। इतनी बड़ी दुआ है जो सुराते मुस्तकीम की हम हर नमाज की हर रकत में करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। लकद जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक, यकीनन हमारे रब के रसूल हक के साथ आए थे। वनूदु अतिलकुमुल जन्नत उरिथमुहा बिमा कुंतुम तअमलून, और उन्हें पुकार कर कहा जाएगा कि यही वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, और उन्हें पुकार कर कहा जाएगा कि यही वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो। बिमा कुंतुम तअमलून, उन अमाल की वजह से जो तुम किया करते थे। ये अल्लाह की शान करीमी تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا. اللہ کی شان کریمی وہ اعلان کر رہا ہے. بندے کی بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ یا اللہ تیرے فضل سے جنت ملے گی, جیسے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی شان کریمی کا بیان. ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے کہ یقیناً ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا, تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے کیا تھا؟ قالوا نعم, وہ جہنم والے کہیں گے ہاں ہاں. فأذن مؤذن بینہم, پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, اللعنۃ اللہ علی الظالمین, کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا, وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے, شبہات پیدا کرنا, اعتراضات اٹھانا. وهم بالآخرة كافرون, اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. یہ جنت اور جہنم والوں کا ذکر بھی آ گیا. اس صورت میں ازل کے واقعات, آدم علیہ السلام کا قصہ آ گیا, ابد کے واقعات, جنت جہنم والوں کا ذکر بھی آ گیا. اب ایک اور کیٹیگری ہے, اصحاب آراف. فرمایا وبینہما حجاب, اور ان دونوں یعنی جنتیوں جہنمیوں کے درمیان پردہ ہوگا, حجاب پردہ. وعلی الاعراف رجال, اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے. اعراف ذرا بلند مقام, جنت اور جہنم کے درمیان پردہ اور بلند مقام پر یہ کچھ لوگ ہوں گے. یعرفون کلم بسیماہم, جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے. یہ اعراف والے کون ہیں؟ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر تھیں اور بالآخر یہ جنت پہنچیں گے. لیکن نیکیاں اور برائیاں برابر ملا جلا معاملہ تو دونوں طرح کے لوگوں کو جانتے ہیں. یہی بات قرآن پاک فرما رہے ہیں, یعرفون کلم بسیماہم, جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے. ونادوا اصحاب الجنۃ سلام علیکم, اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے کہ تم بس سلامتی ہو. لم یدخلوها وهم یطمعون, یہ ابھی اس جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے, یعنی آراف والے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ, اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی. قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تو عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.